میں مبلغ بنوں ذلتوں کا، خوب چرچا کروں ذلتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. رحمة عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. منقول ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، مگر جنگل میں وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا. وہاں اس نے ایک کمزور اور غمگین نوجوان کو دیکھا جو انسان کی ہڈیاں الٹ پلٹ کر رہا تھا. بادشاہ نے اسے پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی ہے اور اس سنسان بیابان میں اکیلے تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے، دو موکل دن اور رات کی صورت میں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑا رہے ہیں، یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں. میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیف و بھری قبر ہے، آہ گلنے سڑنے کے لیے انقریب مجھے زیر زمین رکھ دیا جائے گا. ہائے ہائے وہاں تنگی و پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا، میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی جو کہ نہایت ہی کٹھن مرحلہ ہوگا. معلوم نہیں بعد ازا میرا جنت ٹھکانہ ہوگا یا معاذ اللہ جہنم. اے بادشاہ تم ہی بتاؤ، جو اتنے خطرناک مراحل سے دو چار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے بے حال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا، اے نوجوان آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا، ذرا ان باتوں کی مزید وضاحت فرما دیجئے. تو اس نوجوان نے کہا، یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں جو تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا تھا. یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی. یہ لوگ آخرت سے غافل رہے یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی اور ان کی تمام آرزوئیں دھری کی دھری رہ گئیں، نعمتیں سلب کر لی گئیں، قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے اور آج انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. عنقریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور یہ نعمتوں والے گھر جنت یا عذاب والے گھر دوزخ میں جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان، وہ کمزور ترین نوجوان بادشاہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا، اور معلوم ہی نہیں کہ کہاں چلے گیا۔ اور ادھر بادشاہ کے خدام جب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ جب رات آئی تو بادشاہ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور دو چادریں جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان سب پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت میں سفر آخرت کی طوالت اور اس میں پیش آنے والی حالت کا کس قدر رقت انگیز بیان ہے، اور پر اسرار مبلغ نے بادشاہوں کی ہڈیاں سامنے رکھ کر قبر و حشر کی جو منظر کشی کی وہ واقعی عبرت ناک ہے۔ اور قبر و حشر کا معاملہ نہایت ہولناک ہے، مگر اس سے پہلے موت کا مرحلہ بھی انتہائی کربناک ہے۔ اس میں نزا کی سختیوں، ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنا اور برے خاتمے کے خوف جیسے انتہائی ہوش ربا معاملات ہیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تابعی بزرگ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب، ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ رحمت اللہ الغفار نے عرض کی، موت اس ٹہنی کی مانند ہے جس میں کثیر کاٹے ہو اور اسے کسی شخص کے پیٹ میں داخل کیا جائے، اور جب ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی کھینچنے والا اس شاخ کو زور سے کھینچے تو وہ کانٹے دار ٹہنی کچھ گوشت کے ریشے وغیرہ ساتھ لے آئے اور باقی چھوڑ دے۔ حضرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رائے خدا میں لڑنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے، اگر تم شہید نہیں ہوگے تو مر جاؤ گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تلوار کی ہزار ضربے بھی میرے نزدیک بستر پر مرنے سے آسان ہے۔ ایک روایت میں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس سے کسی گناہگار کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، آپ علیہ السلام سہ نہیں سکیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ تو انہوں نے کہا، تو آپ مجھ سے الگ ہو جائیے۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا، عرض کی کہ آپ مجھ سے الگ ہو جائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام الگ ہو گئے۔ پھر جب ادھر متوجہ ہوئے تو ملاحظہ فرمایا کہ کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص ہے جس کے بال کھڑے ہیں، بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ اور نتھنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت علیہ السلام اپنی اصلی حالت پر آ چکے تھے۔ تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ملک الموت، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی گناہگار کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، موت کے جھٹکوں اور نساء کی سختیوں کا علم ہونے کے باوجود افسوس ہم اس دنیا میں اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آہ ہمارا ہر سانس موت کی طرف گویا ایک قدم، اور ہمارے شب و روز موت کی جانب گویا ایک ایک میل ہے۔ چاہے کوئی کتنی ہی زندگی کی بہاریں لوٹنے میں کامیاب ہو جائے مگر اسے موت کی خزا سے دو چار ہونا ہی پڑے گا۔ کوئی چاہے کتنا ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارے مگر موت تمام تر لذتوں کو ختم کر کے رہے گی۔ کوئی خواہ کتنا ہی اہل و عیال اور دوست و احباب کی رونقوں میں دلشاد ہو لے مگر موت اسے جدائی کا غم دے کر ہی رہے گی۔ آہ کتنے مغرور آبرودار موت کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو گئے، نہ جانے کتنے ظالم حکمرانوں کو موت نے ان کے بلند محلہ سے نکال کر قبر کی کال کھوٹڑی میں ڈال دیا، نہ جانے کیسے کیسے افسروں کو موت نے کوٹھیوں کی وسعتوں سے اٹھا کر قبر کی تنگیوں میں پہنچا دیا، کتنے ہی وزیروں کو بنگلوں کی چکا چوند روشنیوں سے قبر کی تاریکیوں میں منتقل کر دیا۔ آہ موت کے سبب بہت سارے دھولے مچلتے ارمانوں کے ساتھ آراستہ اور پیراستہ حجرائے عروسی میں داخل ہونے کے بجائے کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی تنگ و تاریک قبروں میں چلے گئے۔ نہ جانے کتنے ہی نوجوان شادی کی مسرتوں کے ذریعے اپنی جوانی کی بہاریں دیکھنے سے قبل ہی موت کا شکار ہو کر وحشت ناک قبروں میں جا پہنچے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، چل دیے دنیا سے سب شاہو گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معصیت پر ڈٹے رہنے کے سبب اگر دنیا بھی جاتی رہی اور خدا نہ خواستہ دین بھی برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی پارہ 17 سورۃ الحج کی 45 آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دی کہ وہ ستمگار تھی تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈھی پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے اور کتنے محل گچ کیے ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ فرمایا کرتے، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے، بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا اور اب یہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں۔ جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں قبر کی تاریکیوں کا احساس دلا کر خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں کہ شدت موت سہنا، تاریکی گور، اس کی وحشت، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننا، ہڈیوں کا بوسیدہ ہو جانا، تا قیامت قبر میں پڑے رہنا اور حشر و حساب اعمال، ان تمام معاملات کو جاننے کے باوجود غفلت کی چادر تان کر سوئے رہنا یقیناً تشویشناک ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنورین جامع القرآن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ سے اس بارے میں استفسار کیا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت و دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے، مگر جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر گریہ و زاری فرماتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ان کو دنیا ہی میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کی بشارت دے چکے تھے، اس کے باوجود کس قدر ان کا خوف خدا تھا۔ اور ایک ہماری حالت کہ ہمیں اپنے ٹھکانے کا علم ہی، اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں دھساتے جا رہے ہیں، اور گناہوں کے انبار کے باوجود خوشیوں سے جھومے جا رہے ہیں، اور قبر کی دردناک پکار سے ہم یکسر غافل ہیں کہ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی حنفی علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ پانچ مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، یعنی قبر روزانہ پانچ مرتبہ اس طرح پکارتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے، اے آدمی تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے، اے آدمی تو میری پیٹ پر ہنستا ہے جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا، اے آدمی تو میری پیٹ پر خوشیاں مناتا ہے ان قریب مجھ میں غمگین ہوگا، اے آدمی تو میری پیٹ پر گناہ کرتا ہے ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایا تیرا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، لندن و پیرس کے سفرے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ منقول ہے کہ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے اور اس پر سات دن گزرتے ہیں تو روح اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے رب عز و جل مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اپنے جسم کا حال دریافت کروں، تو اسے اجازت مل جاتی ہے، پھر وہ اپنی قبر کی طرف آتی ہے، اسے دور سے دیکھتی اور اپنے جسم کو ملاحظہ کرتی ہے کہ وہ جسم متغیر ہے یعنی بدلا ہوا ہے، اور اس کے نتھروں منہ آنکھوں اور کانوں سے پانی روا ہے، وہ اپنے جسم سے کہتی ہے بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اس حال میں ہے، یہ کہہ کر روح چلی جاتی ہے۔ پھر سات دن کے بعد اجازت لے کر دوبارہ قبر پر آتی اور دور سے دیکھتی ہے کہ مردے کے منہ کا پانی خون ملی پیپ، آنکھوں کا پانی خالص پیپ، اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے، تو روح اس سے کہتی ہے اب تو اس حال پر پہنچ چکا ہے، یہ کہہ کر روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر سات روز کے بعد اجازت لے کر اسی طرح دور سے دیکھتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں چہرے پر ڈھلک چکی ہیں، پیپ کیڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے، کیڑے اس کے منہ سے داخل ہو کر ناک سے نکل رہے ہیں، تب روح اپنے جسم سے کہتی ہے تو ناز و نعم میں پلنے کے بعد اب اس حال کو پہنچ چکا ہے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. حضرت سیدنا ضحاک علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں، ایک شخص نے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ تو آپ علیہ نبینا وآلہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص قبر اور گل سڑ جانے کو نہ بھولے، دنیا کی زینت چھوڑ دے، فنا ہونے والی زندگی پر باقی رہنے والی زندگی کو ترجیح دے، اور کل آنے والے دن کو اپنی زندگی میں گنتی نہ کرے، نیز اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دے، بے شک تم گردش ایام میں ہو اور موت اچانک آ جائے گی، جس نے بھلائی کا بیج بویا ان قریب وہ امید کی فصل کاٹے گا، اور جس نے برائی کاشت کی جلد ہی ندامت کی کھیتی پائے گا. ہر کاشتکار کے لیے اسی کی کھیتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے، اور سنتوں کا مدنی چراغ لے کر قبر میں جائے، اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے. ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپراسی، سیٹ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکے دار ہو یا مزدور. اگر کسی کے ساتھ بھی توشائے آخرت میں کمی رہی، نماز قصدن قضا کی، رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکات نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چگلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا، تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا. جبکہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیا، جس کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، رمضان المبارک کے علاوہ نفل روزے بھی رکھے، کوچا کوچا گلی گلی نیکی کی دعوت کی دھومیں بچائی، قرآن کریم کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، چوک درس دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، گھر درس جاری کیا، سنتوں کی تربیت کے مدرسے قافلوں میں باقاعدگی سے سفر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دی، روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروایا، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجے مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ کے چشمے لہراتے رہیں گے، قبر میں لہرائیں گے تو حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آہ ہم پیدا تو ہو ہی گئے تو اب مرنا بھی پڑے گا، یقیناً مرنا پڑے گا، یقین ہے کہ مرنا پڑے گا، کیونکہ لوگوں کے ہم نے جنازے دیکھے ہیں. دنیا میں آپ کو کوئی بھی پردادا شاید کسی کا مل جائے، مگر پردادا کا پردادا آپ کو نظر نہیں آئے گا. کسی بھی گھر میں آپ چلے جائیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ ہمارے فنا رشتے دار کا انتقال ہوا ہے، ہمارے والد کا انتقال ہوا، ہمارے دادا کا انتقال ہوا، ہمارے پر دادا کا انتقال ہوا، اوپر تک لے جائے ہر ایک کا انتقال ہی ہوا ہے. تو کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں موت واقع نہ ہو. بہرحال دنیا میں جو بھی آیا اسے مرنا پڑے گا، مرنا تو پڑے گا، مرنے کا تو یقین ہے، مگر یہ معلوم نہیں کہ موت کہاں آئے گی، یہ معلوم نہیں، یہ کنفرم نہیں کہ آیا کہ ہمیں کفن ملے گا یا نہیں، آیا ہماری لاش سلامت ہوگی یا نہیں، کہ بعض اوقات शेर खा जाता है। बाज औकात ऐसा हादसा होता है कि जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बहरहाल हम अल्लाह ताला से आफियत तलब करते हैं, अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे और हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। तो मीठे वाले इस्लाम भाइयों, अब जब हम दुनिया में आ गए तो हमें मरना तो पड़ेगा, मगर हाँ हम गुनाहगारों का क्या बनेगा कि मौत की तकालीफ और कब्र में मुद्दतों गलते सड़ते रहने ही पर इक्तिफा नहीं, बल्कि कब्रों से दोबारा उठना और कयामत का भी सामना करना है। और कयामत का दिन सख्त हो ना के और इसमें कई दुश्वार गुजार घाटियां हैं। तो ये मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कयामत के भयानक मंजर का तस्वीर जमाने की कोशिश कीजिए। आह आह, सितारे झड़ जाएंगे और चांद और सूरज के बेनूर होने के बाद वो अंधेरा छा जाएगा, मगर रोशनी खत्म होने के बावजूद तपिश बरकरार रहेगी। अहले महशर इसी हालत में होंगे कि अचानक आसमान टूट पड़ेगा और इसके फटने की आवाज किस कदर भयानक होगी, इसका जरा तसव्वुर कीजिए। पहाड़ दुरी भी रुई की तरह उड़ जाएंगे और लोग ऐसे होंगे जैसे फैले हुए पतंगे, कोई किसी का पुरसारे हाल ना होगा। भाई भाई से आंख नाम मिलाएगा, दोस्त दोस्त से मुंह छुपाएगा, बेटा बाप से पीछा छुड़ाएगा, शोहर बीवी को दूर हटाएगा और बेटा माँ का बोझ ना उठाएगा। अलगरस कोई भी किसी के काम ना आएगा। सुनो सुनो, दिल के कानों से सुनो, तीसरे पारे की सूरतुल कारिया में कयामत की इस तरह मंजर कशी की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه। ترجمه كنز الايمان الله کے نام سے شروع जो निहायत मेहरबान रहम वाला दिल दहलाने वाली, क्या वो दहलाने वाली और तूने क्या जाना दहलाने वाली। जिस दिन आदमी होंगे जैसे फैले पतंगे और पहाड़ होंगे जैसे धुन की ऊन, तो जिसकी तौले भारी हुई वो तो मन माते ऐश में है और जिसकी तौले हल्की पड़ी वो नीचा दिखाने वाली गोद में है। और तूने क्या जाना क्या नीचा दिखाने वाली, एक आग शोले मारती। हजरत सैयदना फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत माँ अपने बेटे से मिलेगी और कहेगी, ए बेटे क्या तू मेरे पेट में ना रहा, क्या तूने मेरा दूध ना पिया। बेटा अर्ज करेगा, ए मेरी माँ क्यों नहीं। इस पर माँ कहेगी, बेटा मेरे गुनाहों का बोझ बहुत भारी है, इसमें से तू सिर्फ एक गुना ही उठा ले। तो बेटा कहेगा, मेरी माँ मुझसे दूर हो जा, मुझे अपनी फिक्र लाई के मैं तेरा या किसी और का बोझ नहीं उठा सकता। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इन तकलीफों के अलावा भूखे प्यासे रहने और हिसाबों किताब की तकलीफ का भी सामना करना होगा। वहां पर अर्श के साये के अलावा कोई साया ना होगा, जो मुकर्रबीन होंगे उन्हीं को साया नसीब होगा। इनके अलावा लोग सूरज की गर्मी में सिसकते बिलकते होंगे, कसरत इस्तेहाम के बाइस एक दूसरे को धक्के दे रहे होंगे, नींद चुराहों की नदामत, सांसों की हरारत, सूरज की तमाशत और खौफ और दहशत के सबब पसीना बहकर जमीन पर 70 गज तक जज्ब हो जाएगा। फिर लोगों के गुनाहों के मुताबिक किसी के टखनों, किसी के घुटनों, बाजों के सीनों और बाजों के कानों की लौ तक चढ़ेगा और कोई बदनसीब तो उस पे डुबकियां खा रहा होगा। चुनाचे हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 12:30 सूरतुल मुतफ़िफ़ीन की 6 आयत करीमा तिलावत फरमाई, यौम यकूम अन्नास लिरब्बिल आलमीन। तर्जमाए कंज़ुल ईमान, जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े होंगे। फिर फरमाया, क़यामत के दिन बाज़ लोगों का पसीना इस कदर होगा کہ نصف یعنی آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج زمین سے قریب ہو جائے گا تو لوگوں کا پسینہ بہے گا، بعض لوگوں کا پسینہ ان کی ایڑیوں تک، بعض کا آدھی پنڈلیوں تک، بعض کا گھٹنوں تک، کچھ کا رانوں تک، کچھ لوگوں کا کمر تک، اور کچھ کا کاندھوں تک، اور کچھ کا گردن تک، اور کچھ کا منہ تک پہنچے گا. آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ وہ ان کو لگام دے گا اور بعض کو پسینہ ڈھانپ لے گا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو سر انور پر رکھا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پارہ 30 سورۃ المطففین کی 6 آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، ترجمہ کنز الایمان، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. پھر فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالی تم سب کو 50,000 سال والے یعنی قیامت کے دن جمع فرمائے گا، جیسے ترکش میں تیر جمع کیے جاتے ہیں، پھر تمہاری طرف نظر نہیں فرمائے گا. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، تمہارا اس دن کے بارے میں کیا خیال ہے جب لوگ 50,000 سال کی مقدار اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اس میں نہ تو ایک لقمہ کھانے کو ملے گا اور نہ ہی ایک گھوٹ پانی ملے، حتیٰ کہ جب پیاس سے ان کی گردنیں لٹک جائیں گی اور بھوک سے ان کے پیٹ جل جائیں گے تو انہیں جانب دوزخ لے جا کر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تھک ہار کر باہم کلام کریں گے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو سفارش کے لیے درخواست کریں. اس طرح وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف رخ کریں گے، مگر وہ جس نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے وہ انہیں فرمائیں گے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے میرے اپنے معاملے نے دوسروں سے بے نیاز کر دیا ہے. نیز عذر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سخت غضب فرمایا ہے کہ اس قدر غضب اس سے پہلے کبھی نہ فرمایا اور نہ کبھی آئندہ فرمائے گا. حتیٰ کہ محبوب رب العزت تاجدار رسالت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی اجازت ملے گی ان کی شفاعت فرمائیں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کی ہول نہ کیوں اور اہل معاشرے کی تکلیفوں کی تو یہ ایک جھلک ہے، اور یہ پریشانیاں بھی حساب و کتاب اور جہنم کے عذاب سے پہلے ہیں. ذرا غور تو کیجئے کہ آج اگر ذرا سی گرمی بڑھ جائے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، اگر بجلی چلی جائے تو اندھیرے میں ہم پر وحشت طاری ہو جاتی ہے، ایک وقت کے کھانے میں تاخیر ہو جائے تو بھوک سے نڈال ہو جاتے ہیں، شدت پیاس میں پانی نہ ملے تو سسک جاتے ہیں، گرمیوں میں حبس ہو جائے یعنی ہوا چلنا رک جائے تو بے قرار ہو جاتے ہیں. سورج کی تپش کے سبب پسینے کی کثرت ہو تو بل بلا اٹھتے ہیں، ٹریفک جام ہو جائے تو بیزار ہو جاتے ہیں، آنکھ میں اگر گرد کا ذرہ پڑ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، والد صاحب ڈانٹ دے تو بری طرح جھیپ جاتے ہیں، استاد جھڑک دے تو سہم جاتے ہیں. اگر نماز قضا کرنے کے سبب آگ کا عذاب دے دیا گیا تو کیا کرو گے؟ رمضان المبارک کا روزہ ترک کرنے کی وجہ سے اگر بھوک پیاس مسلط کر دی گئی، زکات نہ دینے کے باعث اگر دہکتے ہوئے سکے جسم پر داغ دیے گئے، بدنگاہی کرنے کے سبب اگر آنکھوں میں آگ بھر دی گئی، لوگوں کی خفیہ باتیں، گانے باجے، غیبتیں، گندے چٹکلے وغیرہ سننے کے سبب اگر کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا، ماں باپ کی نافرمانی اور قطع رحمی کے باعث عذاب میں مبتلا کر دیے گئے تو کیا کریں گے؟ اب بھی وقت ہے، مان جائیے قیامت کی راحت اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے لیے سچے دل کے ساتھ گناہوں سے توبہ کر لیجئے. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, क्यामत के 50,000 साल दिन में जहाँ कुफार नाकाबिले बर्दाश्त तकाली से दो चार होंगे, वहाँ मोमिनीन पर झूम झूम कर रहमतें बरस रही होंगी। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने बाग करीन आए, उस जाते पाक की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, ये क्यामत का दिन मोमिन पर आसान होगा, हत्ता के दुनिया में फर्ज नमाज की अदायगी से भी थोड़ा वक्त मालूम होगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर इसी तरह गफलत भरी जिंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत हो गए और गुनाहों के बाइस अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और अगर ईमान बर्बाद हो गया, तो खुदा की कसम सख्त पछतावा होगा। चुनाचे कुरान पाक में सूरतुन नाज़िआत की आयत नंबर 34-41 में फरमाया जा रहा है, तर्जमाए कंजुल ईमान, फिर जब आएगी वो आम मुसीबत सबसे बड़ी, उस दिन आदमी याद करेगा जो कोशिश की थी और जहन्नम हर देखने वाले पर जाहिर की जाएगी, तो वो जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, तो बेशक जहन्नम ही उसका ठिकाना है, और वो जो अपने रब अज़्ज़ा वजल के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही ठिकाना है। या रब्बे मुस्तफा, हमें मौत और कब्र हश्र की तैयारी की तौफीक अता फरमा, हमारा ईमान सलामत रख और नज़ाए रूह में आसानी दे। सकरात में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का जलवा नसीब फरमा। नज़ा के वक्त मुझे जलवाए महबूब दिखा, नज़ा के वक्त मुझे जलवाए महबूब दिखा, اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ میٹھے ڈے اسلام بھائیو، واقعی مرنا تو ہے، ہمیں دنیا سے جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر کی تیاری کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں۔ اور واقعی عقل مند شخص وہی ہے کہ جو جہاں جتنا رہنا ہے اتنی تیاری وہاں کے لیے، اور جتنا زیادہ رہنا ہے اتنی تیاری وہاں کے لیے کرے۔ تو ہمیں دنیا میں تھوڑا سا رہنا ہے، اور جبکہ آخرت میں زیادہ رہنا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے آخرت کی۔ تو آئیے نیت کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اگر اب تک جو نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کا حساب لگا کر قضا کر لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ بھی کر لیجئے۔ اور قضا عمری کا طریقہ جاننے کے لیے نماز کے احکام میں رسالہ موجود ہے، قضا نمازوں کا طریقہ۔ اسی طرح اگر رمضان کے روزے بھی چھوڑیں تو اس کی بھی نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد ہم رمضان کا روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اب تک جتنے روزے چھوڑے ہیں ان کی بھی قضا کر لیجئے، اور اب تک جو گناہ کیے ہیں سب گناہوں سے توبہ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے۔ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کما لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو رب تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو آئیے اس کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اور آئندہ اپنی زندگی نیکیوں کے مطابق، سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اور واقعی عافیت اسی میں کہ ہم اپنی زندگی اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت میں گزاریں، ان کی فرما برداری میں گزاریں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزاریں۔ یعنی انہوں نے جو کام کیے وہ کام کرتے ہوئے ہم گزاریں، یعنی ان کے طریقوں پر چلتے ہوئے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، کہ اسی میں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت پھیلانے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لگے آپ تو یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمیں خود بھی نیکیاں کرنی ہے، ہمیں خود بھی نیک کام کرنے ہیں، ہمیں خود بھی گناہوں سے بچنا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی نیکیاں کروانی ہے۔ ہمیں خود بھی نماز پڑھنی ہے، دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی نمازی بنانا ہے، ہمیں خود بھی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی سنتوں کا عامل بنانا ہے۔ تو ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، ہمیں سنتیں عام کرنی ہے، ہمیں سنتوں کا مبلغ بننا ہے۔ تو آئیے، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں، اور اگر مشکل ہو بھی بالفرض تو اگر ایسا کوئی ماحول میسر ہو جائے، ایسا کوئی درجہ میسر ہو جائے، ایسے لوگ اگر میسر ہو جائیں تو یہ کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی اکیلا سبق پڑھتا ہے، ایک شخص اکیلا پڑھتا ہے اور ایک شخص کلاس میں پڑھتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو نا کلاس میں پڑھنے سے سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ماحول ہوتا ہے اور بندے کی توجہ بھی لگی رہتی ہے پڑھائی کی طرف، ورنہ جو بندہ اکیلا پڑھتا ہے تو ہوتا یہی ہے کہ اسے توجہ نہیں جاتی، وہ سبق یاد نہیں کر پاتا، یا تو وہ سمجھتا بھی نہیں ہے بعض اوقات۔ تو وجہ یہ کہ وہ ایک پڑھائی کے ماحول سے دور ہے، وہ اس ماحول میں نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اور جب کلاس میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ پڑھتا بھی ہے، پوزیشن بھی لیتا ہے، امتحان بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو پتا چلا کہ ماحول کا ایک اثر ہے۔ تو بندہ جس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لے، جس ماحول میں رہتا ہے، تو اس ماحول کا اثر اس پر ضرور آتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی یہ کہا، صحبت و مؤثرہ، کہ صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ تو اگر ابھی تو جنہوں نے توبہ کر لی، نیکیاں کرنے کی نیتیں کر لی، نماز ادا کرنے کی نیتیں کر لی، نماز قضا کرنے کی نیتیں کر لی، روزہ رکھنے کی نیتیں کر لی، گناہوں سے بچنے کی نیتیں کر لیں، مگر چونکہ ابھی ایک ماحول بنا ہوا ہے، جب بندہ اس ماحول سے دور ہوتا ہے، تنہائی میں آتا ہے یا ماحول سے دور آتا ہے یا برے دوستوں کی صحبت میں جاتا ہے، تو اب شیطان اپنا حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو نیت اس نے کی تھی شیطان اب رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اسے پیچھے ہٹاتا جاتا ہے۔ تو میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل اس پرفتن دور میں آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول موجود ہے، کہ اس مدنی ماحول میں رہتے ہوئے نمازیں پڑھنا آسان ہو جاتی ہیں، فرائض پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، صرف عمل کرنا نہیں بلکہ نمازیں سکھائی بھی جاتی ہیں کہ کس طرح نماز ادا کرنی ہے، کس طرح فرائض ادا کرنے، زکات کے کیا احکام ہیں، حج کا کیا طریقہ ہے، روزے کے کیا طریقے ہیں، یہ سب اس مدنی ماحول میں الحمدللہ عزوجل سکھایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سنتوں پر گزارنے کا بھی طریقہ سکھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی سکھائی جاتی ہے۔ تو میٹھے ویڈیو اسلام بھائیو آ جائیے، اگر قبر و حشر میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، تو آ جائیے اس مدنی ماحول میں، آ جائیے اور اس مدنی ماحول کے بند کر لے جائیے کہ بس اب اس مدنی ماحول میں آ گئے، بس تو آ گئے، اب انشاءاللہ عز و جل ہمارا جنازہ بھی اسی مدنی ماحول ہی سے اٹھے گا۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، چونکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جہاں بھی ہو وہ مبلغ ہے، تو میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں جو بھی مجھے سن رہے ہیں کہ وہ مدنی ماحول سے وابستہ تو ہو جائیں، مگر مدنی ماحول سے عملاً وابستہ ہوں۔ عملاً وابستگی کیا ہے؟ یعنی مدنی ماحول کی کوئی بھی ذمہ داری لے لیں، چونکہ ذمہ داری ایک استقامت کا ذریعہ ہے، چونکہ جب ہم نے اپنی قبر روشن کرنی ہے، جب ہمیں آخرت میں ہم بآسانی پار کر لیں، بآسانی قیامت میں ہمارے لیے آسانی ہو، تو ذرا ہمیں اچھے ماحول میں رہنا پڑے گا، ہمیں اچھوں کی صحبت میں رہنا پڑے گا، اور جب ہم اچھے ماحول میں رہیں گے تو سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا، نیکیوں پر عمل کرنا آسان ہوگا، نمازیں پڑھنا آسان ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ جب ذمہ داری ہوگی نا، تو ذمہ داری استقامت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جو اسلام بھائی جن کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آج نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اس مدنی ماحول میں 12 مدنی کاموں میں سے کسی بھی ایک کام کی تو کم از کم ضرور ذمہ داری لیں گے، اور ایک مدنی کام ہے جو کہ سب سے آسان بھی ہے لینا، تو ظاہر ہے کہ بڑی سے بڑی ذمہ داری لینی چاہیے، اللہ توفیق دے۔ ایک مدنی کام، مدنی درس، سب سے 12 مدنی کاموں میں سے سب سے آسان مدنی کام کیا ہے؟ مدنی درس۔ کہ اس میں دیکھیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے درس دینے کا طریقہ بھی لکھ دیا ہے کہ درس کس طرح دینا ہے، اچھا درس کے بعد کس طرح دعا کرانی ہے، یہ بھی اسے لکھا ہوا ہے کہ کیا دعا میں کیا جملے کہنے، وہ پوری یعنی پوری دعا لکھی ہوئی ہے، اور اگر کوئی دیکھ کر اگر دعا کرے تو کوئی حرج نہیں، کر سکتا ہے۔ اب نیت کر لیجئے کہ جو اسلام میں اب تک درس نہیں دیتے، تو نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل روزانہ مدنی درس دیں گے
انشاءاللہ،
اور یہ خیال رہے کہ جہاں آپ کے ذمہ دار کہیں نا وہاں درس دینا ہے، چونکہ تنظیم ہے نا، نظم و ضبط، ایک تحریک ہے یہ، ایک تنظیم ہے، نظم و ضبط ہے اس میں۔ اب چونکہ ذمہ دار کو معلوم ہوگا کہ کہاں مسجد خالی ہے درس دینے والے سے خالی ہے، دوسرے کہ ذمہ دار کو معلوم ہوگا کہ کہاں درس دینا ہے، کہاں نہیں دینا، اور کس طرح دینا ہے، کس طرح نہیں دینا، اور ذمہ دار زیادہ جانتا ہے کہ کس کی کہاں ڈیوٹی لگانی ہے، کس کی کہاں ذمہ داری لگانی ہے۔ تو جو ذمہ دار کہے نا، ان کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے مدنی درس اور جو بھی 12 مدنی کام ہے نا، یا جو بھی ذیلی مشاورہ نگران بنائے ذمہ دار، بس اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خان